بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رمضان شریف یہ اپنی برکات لے کر آیا ہے، اس کا روزہ اور اس کی رات کا قیام وغیرہ جتنے بھی عبادات ہیں، ان عبادات کی قبولیت کا محور یا بنیاد قبولیت کی عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ. انسان کا اگر عقیدہ صحیح ہے، توحید کا اس کا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و الوہیت پر اس کا عقیدہ ہے، تو اس کے جمعی اعمال مقبول ہیں. اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے، عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے، تو جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں سے کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ایسے لوگ عمل کرنے والے ہیں جو عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے صحیح عقیدے کی بنیاد پر ان کا عمل نہیں تھا، صحیح عقیدے کی بنیاد پر ان کا عمل نہیں تھا اور سوائے سنت پر ان کا عمل نہیں تھا، تو ان لوگوں کا جو عمل ہوگا، اگر کہ وہ عمل کثیر کیوں نہ ہو، اگر کہ وہ عمل زیادہ کیوں نہ ہو، بہت کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر کے ایسے اڑا دیں گے جیسے کہ ہوا اڑ جاتی ہے فضا میں، ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیں گے. یعنی وہ ان لوگوں کے کام کا وہ عمل ان کے کام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کی میں نے آیات پڑھی، بعض لوگوں نے یہ سوال کیا یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ آپ ان کو یہ جواب دے دو اور روح اور میں امر ربی ہمارے تیس من العلم الا قلیلا، کہ روح میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کا حکم ہے اور اس کی حقیقت کو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس وجہ سے کہ تمہارا علم قلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر جو بیان کیا ہے، اس کا فائدہ اس وقت مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جس وقت اس امت کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا کہ جس نے کہا کہ یہ روح مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے. انسان کے اندر جو روح ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان زندہ ہے، جس کی بنیاد پر انسان زندہ کہلاتا ہے، یہ روح جو انسان کے اندر ہے، یہ روح مخلوق نہیں بلکہ خود خالق ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ بھی اسی عقیدے کے حامل ہوں. اس وجہ سے کہ قریش مکہ کا عقیدہ ہندوستان کے مشرکین کے عقیدے سے ملتا جلتا تھا. ہندوستان کے لوگوں کا عقیدہ تناسب سے اللہ کا، وحدت الوجود کا قدیم زمانے سے ہے. ہندوؤں کا اور بدھسٹوں کا اور بھی بہت سی قومیں اور ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، حتیٰ ان کی بعض کتابوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان کا ذکر بھی ملتا ہے, نوح کے طوفان کا ذکر بھی ملتا ہے. جس طرح کے شیخ عبد الوہاب النجار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصل الانبیاء میں ذکر کیا ہے, یہ عقیدہ بہادر وجود کا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف ایک ہستی موجود ہے, صرف دنیا کے اندر ایک وجود ہے, دوسرا کوئی دنیا کے اندر وجود نہیں, اور وہ وجود ہے باری تعالیٰ کا, وہ وجود ہے خالق کائنات کا. لہذا دنیا کے اندر مخلوق کے نام سے کوئی چیز نہیں, دنیا میں مخلوق کے نام سے کوئی چیز نہیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خالق کا ایک نہ ایک روپ ہے, خالق کا ایک خالق کی ایک نہ ایک شکل ہے, خالق کی ایک نہ ایک صورت ہے. انسان کے اندر جو اپنا روح موجود ہے, اس روح کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی انسان کا خالق ہے. اس انسان کے اندر جو روح ہے یہی ایک انسان کا خالق ہے, گویا کہ یہی انسان مجسم انسان خود خالق بھی ہے خود مخلوق بھی ہے. اس لیے کہ انسان کا یہ وجود جو ہے یہ مخلوق ہے, اور اس کے اندر جو روح کے نام سے چیز ہے وہ خالق ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جو بعض لوگوں نے ایجاد کیا ہے اس امت کے اندر. قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی انہوں نے استدلال کیا, کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ و حضرت شریف نے فرمایا علیہ السلام کی نظر کے بارے میں کہ بیوی مریم علیہ السلام نے اپنی آبرو اور عزت کو محفوظ رکھا, گناہ سے بچ گئی. ان کا جو بچہ پیدا ہوا وہ کیا تھا؟ نفخنا فیہ من روحنا, وہ ہمارا روح تھا, ہم نے اپنا روح اس میں پھونکا, اپنا روح پھونکا یعنی ہم اس میں خود داخل ہوئے. یہ بھی مریم کے پیٹ میں ہم خود داخل ہوئے, اور اس سال کی صورت میں بڑھا دکھ رہے جس طرح مسیحوں کا سیدھا ہے. مسیح بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ اور خدا سمجھتے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مریم علیہ السلام اور السلام کے بطن میں جو روح پھونکی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ذات ہی مجسم اللہ کی ذات تھی, جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں باہر ہے. لہٰذا وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خالق بھی مخلوق بھی وہی ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مجسمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جس وقت جس کے اندر میں اپنا روح پھونک دوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے تیار کر دوں اسے بنا دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اپنا روح اس میں ڈال دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اور تم اس کو سجدہ کرنا شروع ہو جاؤ. اس وجہ سے کہ تم آدم علیہ السلام کو سلام کو سجدہ نہیں کرو گے بلکہ بے ذات ہی تم مجھے سجدہ کرو گے. اس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام و السلام کے اس مجسمے کے اندر, اس جسم کے اندر, ڈھانچے اور وجود کے اندر جو روح پھونکا جائے گا وہ خود میرا اپنا ذاتی روح ہوگا, میں خود یعنی ذاتی طور پر اس کے اندر میرے آپ کو دل سارا داخل ہو جاؤں گا. تو اس لحاظ سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام و السلام بھی اگر کے بشکل آدم تھے لیکن حقیقت میں وہ بھی رب تھے اور خدا تھے, والا یا تو بھی نہ. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح اس کے اندر داخل ہوئی, گویا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں داخل ہوا, والا یا تو بھی نہ. اس عقیدے کا ایک نام بہادر الوجود بھی ہے اور حلول بھی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کسی مخلوق کے اندر حلول کر جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی ذات کے اندر داخل ہو جانا, جو لوگوں کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ باطل ہے. باقی ان لوگوں نے جو قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کیا ہے تو ان کا استدلال غلط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ تم کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو ضرور میرے رب کا حکم ہے. جب وہ رب کا حکم ہے تو رب نہ ہوگا. سمجھا ہے؟ جب وہ رب کا حکم ہے تو معلوم ہوا کہ وہ رب نہیں ہے. تو جہاں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر فرمایا کہ ہمارا وقت نہ بھی ہے مرو ہے نا, کہ ہم نے اس کے اندر وہ اپنا پھونکا, یعنی روح پیدا کر کے ہم نے پھونکا اپنے روح سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پیدا کر کے اس نے پھونکا, گویا کہ روح مخلوق ہے. لہذا اور ہمارے اہل سنت کا اور اس امت کا جو توحید پر ہے, جو امت توحید پر ہے اور اتباع سنت پر ہے, اس امت کا یہ عقیدہ ہے, ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق کے روح مخلوق ہے. حالانکہ اسی طرح وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث سے اجتباع لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. جس طرح کے صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ شریف سے دھنی سے پوچھیں گے, مالدار سے دولت مند سے, کہ تمہارے پاس بھوکا آیا تھا, میں تمہارے پاس بھوکا ہو کر آیا تھا, میں بھوکا تھا میں تمہارے پاس آیا تھا, تم سے میں نے کھانا مانگا تم نے مجھے نہیں دیا, تمہارے پاس تھا کیوں نہیں دیا, میں خود تمہارے پاس آیا تھا, میں پیاسا تھا تمہارے پاس آیا, تمہارے پاس پانی تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں ملایا. تو اس طرح کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ میں خود تیرے پاس چل کر آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو بات ہے اس بات سے ایک اس بات سے کہ تو میرے پاس چل کر آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا, میں نہیں آیا, میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا کیونکہ وہ میرے نام پر آیا تھا, میرا نام لے کر تیرے پاس آیا, بولا میں ہی آیا. تو اس حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد کیا ہے, اللہ کے بندے کا آنا, کیونکہ آخر میں وضاحت ہے کہ جب اس بندے نے یہ کہا کہ یا اللہ تو نہیں آ سکتا میرے پاس, تو جیسے کہ تو باپ ہستیا بات بات ہے کیسے تو چل کر میرے پاس آئے گا, تو مرزا ہے اس بات سے, تو مقدس ہے, تو بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وضاحت کر دیں گے کہ میں نہیں آیا, میرا بندہ آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہیں گے کہ میں آیا کہ جب وہ میرا نام لے کر آیا, میں نے تمہیں حکم دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, ان کو پانی کھلاؤ, ان کی حاجات پوری کرو, ان کی ضروریات پوری کرو, جب میرا مقام میرا حکم تھا اور مسکین تیرے پاس آیا, ہوئے میں خود چلتا آیا. جب اس کی وضاحت ہو گئی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چل کر آئے تھے. تو اس قسم کی احادیث سے وہ لوگ دھوکا دیتے ہیں اور قرآن مجید کی بات ایسی آیات سے مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں. دراصل ان کا مقصد اسلام کو مٹانا, اس دین کو مٹانا, کیونکہ ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین 500 سال میں ختم ہو گیا, تورات کی بدل ڈالی ان لوگوں نے, انجیل بھی بدل ڈالی ان لوگوں نے, زبور بھی بدل ڈالی, توحید ابراہیم موسیٰ بھی بدل ڈالے, سب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آسمان پر جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے درمیان کتنا فرق ہے, ابھی کتنا ہے ہجری سن کسی کو معلوم ہے؟ ہجرت تو سب کو معلوم ہے, انگلش تو سب کو معلوم ہے, ہمارے مسلمانوں میں سن ہجری کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ میں خود بتا دیتا ہوں, 1418 اس وقت سن ہجری کر رہا ہے اور ادھر 1900 کتنا ہے, 97. آپ درمیان میں حساب لگا رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے درمیان 500 سال کا فرق ہے. تو اتنے قریب عرصے کے اندر ان لوگوں نے اپنی پوری کتابیں بدل ڈالی, ان کے پاس اصل کتابیں جو اصل زبان میں آئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یعنی عبرانی زبان میں, ان کے پاس آج کوئی نسخہ نہیں ہے. لیکن 1400 بعد کیا 1515 صدی شروع ہے, قرآن اسی طرح باقی ہے, قرآن مجید کی الفاظ اسی طرح باقی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اسی طرح باقی ہے, ہر بات اسی طرح باقی ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی رہتی. ان کو بڑی تکلیف ہے چیز کی کہ یہ چیز کیوں اتنا باقی ہے. تو اس لیے وہ بہت یعنی منظم طریقے سے جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد اسلام کے بنیاد کو پھیر دیا جائے. مختلف حربے وہ استعمال کرتے ہیں, ایک چیز میں مختلف حربے وہ استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں نے مسلمانوں سے لڑ کر بھی دیکھا, اگر کہ ہمارا مسلمان بد عمل ہے, ہمارا مسلمان بہت پیچھے ہے, لیکن افغانستان کی جنگ نے بتا دیا ہے کہ یہ فاسق فاجر مسلمان دین میں بہت پیچھے جا چکا, جو مسلمان آج پھر بھی اس سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اتنی بڑی طاقت روس اپنا پورا زکاة اپنا پورا زور لگا کر ٹوٹ گئے, لیکن وہ افغانستان کا قبضہ نہیں کر سکتی. اور کتنی عزت مسلمانوں کی تحریکیں مختلف ممالک میں چل رہی ہیں, مسلمان ہر جگہ قبیل, لیکن مسلمان اپنی قربانی دیتا ہے اور جس جذبے سے, جس جہاد کے جذبے سے اور جس چیز سے وہ لڑ رہا ہے, اگر تو لڑنا صحیح جگہ اس بحث میں نہیں, لیکن بہار مسلمان لڑ رہا ہے اور اس کو کفر کی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں کہ کفر کتنی بڑی طاقت میں ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے دیکھا کہ اصل کی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا قرآن باقی ہے اور اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دین باقی ہے. یہ آ ہے کہ دین کو بدل ڈالو, ان کے قرآن کو بدل ڈالو, ان کے اسلام کو بدل ڈالو, اور جب چیز کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا مقصد حل ہو جائے گا. اب ان لوگوں نے ہمارے اخلاق کو بگاڑنا ہے, ہمارے اندر خوش زیادہ پھیلانا ہے, ہمارے اندر برائیاں پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی جو آج بلڈنگوں بڑے بڑے عمارتوں کے اوپر آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے, وہ جاری والے, ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کی کہ ہم دور بیٹھ کر اپنے علاقے میں بیٹھ کر اپنے ملک میں بیٹھ کر ایک ایسی چیز ان کے گھروں میں پہنچا دیں جو ان کو بگاڑ کر رہے, جو ان کو تباہ کر کے رکھ دیں. اب ہم لوگوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر کے یہ ہمارے ملک میں پیسہ ہم بتا نے دیا ہے, سب سے پہلے خریدار ہم ہی بنے, تین کی گاڑی جو وہاں بنتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے, جتنی قیمتی سے قیمتی ہے سب سے پہلے وہ ہمارے پاس آتی ہے, اور جتنی بھی ان کی قیمتی چیزیں ہیں وہ سامان سب بن کر ہمارے پاس آتی ہے اور ہمارا پیسہ ڈوب کے لے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری دولت کے پیچھے ہے اور اس کو لوٹ رہے ہیں خوب, اور دوسرا ہمارے اخلاق کو برباد کرنے کے پیچھے ہے, یہ ہم چیزیں بنا کے اور ایسے چیزیں بنا کے تباہ کر رہے ہیں ہمارے اخلاق کو, اور پھر اس قسم کی فلمیں بنا کر, اس قسم کی فلمیں بنا کر جو بالکل خوش فلمیں رمضان شریف کے اندر مسلمانوں کا رات وقت کس چیز میں گزرتا ہے, ساری رات مسلمان رات میں جاتا ہے, ان کو روزہ رکھتا ہے, اب روزہ افطار ہوتا ہے تو پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے, تاش کھیلنا, کبڈی کھیلنا اور راتوں کو وشکار دیکھنا, ننگی اور ہریانی فلمیں دیکھنا, یہ مسلمان کا کام ہے. اور رات کے ایک دو بجے جب ٹی وی بند ہوتا ہے تو اس تاریخ کے نام سے سوچا لوگ میں کھا کر سوچانا صبح کے نواب ملا ہے, یہ ہمارا روزہ ہے, یہ ہماری تحریک ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, اور یہ ہمارا دین ہے, اور یہ ہمارا عمل ہے. دیکھیں آپ کو اپنے معاشرے کو دیکھیں, جائیں دکانداروں سے پوچھیں کہ تمہارے روزانہ کتنی ایسی کیسے رکھتی ہیں, رمضان کے اندر تو ان کا دھندا اور چمک جاتا ہے, کروڑ پر چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس کوشش میں کہ ہمارے اخلاق کو بگاڑ دیں, ہم کو دین سے اتنا دور کر دیں کہ ہم خود ان کے لڑنے کے قابل نہ رہیں. اس وجہ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم باقی ہو جائیں گے مکمل طور پر تو لازم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر تو آئے, تو اس انتظار میں ہے کہ اس قوم کو اس لہج تک پہنچا دو, اس حد تک پہنچا دو کہ جس طرح یہود و نصارا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کرتی, اس امت کو پر بھی وہ لعنت کرتے ہو جو امت خود بہت تباہ ہو جائے. سوچنے پر غور کرو, غور کرو اس بات پر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اپنے منزل سوچو کہ آپ جو ہماری منزل کیا ہے, آپ جو ہماری منزل اللہ کی رضا تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ اللہ شریف نے ہمارے لیے اس لیے قرآن بھیجا, اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر یہ حکم دیا اور آگاہ کیا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. کہ تمہیں ایک ایسی امت ہو, تم دنیا کے اندر لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے بنے ہو, پیدا کیے گئے ہو, تم نے لوگوں کی قیادت کرنی ہے. کہ کن میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کا لوگوں کو حکم کرو. یہ نہیں برائی خود لے کر آؤ گھر میں اپنے بیوی کو برباد کرو, اپنے بچوں کو برباد کرو, خود اپنے آپ کو برباد کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کو ایک امت کو تم تم خیر امت ان کو حرکت نہیں نہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے تاکہ لوگوں کی قیادت سنبھالو, لوگوں کو اخلاق سکھاؤ, لوگوں کو ایمانداری سکھاؤ, لوگوں کو اطمینان, لوگوں کو دنیا کے اندر ان کی قیادت کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سدا بنا تمہیں اس چیز کا, اس لیے تم پیدا کیے گئے. لیکن ایک طرف سے تو ہمارا دشمن دور ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمارا یہ پڑوسی جو مشرق میں ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور جتنی ننگی اور گندی فلمیں ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں آج ایسی, ہمارا مسلمان اس کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور ناچتا ہے. اسی طرح دوسرے طریقے سے ہمارے قوم کے اندر انہوں نے ایسے ناسور پیدا کر دیے ہیں, علماء کے نام سے, فضلاء کے نام سے, بزرگوں کے نام سے, مفتیوں کے نام سے, بھٹائی کے نام سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ جو دین کے اندر قرآن کو بدل جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے دین کو خود بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ خود تو نہیں بدل سکتے ہمارے دین کو, اب انہوں نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ ان مسلمانوں سے ہی ان دین کو بدلوا رہا ہو, کہ خود مسلمان اپنے دین کو بدل جا رہے ہیں. مثال طور پر حکیم الامت صاحب لکھتے ہیں, حکیم الامت اور اللہ طرف اپنی تفسیر بیان القرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وفی الآخرۃ هم یوقنون. کبھی دیکھے بیان القرآن ہوتا ہے کیا لکھتے ہیں, مسائل السلوک عنوان ہے, مسائل السلوک, صوفیت کا اثبات قرآن سے, صوفیت کا ثبوت قرآن سے. فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اہل کتاب پر جو کتابیں نازل ہوئی, تورات نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی, زبور نازل ہوئی, صحف ابراہیم و موسیٰ نازل ہوئے, ان کتابوں کو ہم نے ماننا تو ہے مگر عمل نہیں کرنا. ماننا ہے کہ اللہ کی کتابیں تھیں, وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, ہم نے ان کو نبی بھی ماننا ہے, رسول بھی ماننا ہے, مگر ان کی تعلیمات پر ہمارا نام نہیں کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا ان کا دین. اسی طرح ان کی کتابیں بھی منسوخ ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم کے وہ آدمی جو ایک بزرگ سے کسی شیخ سے بیعت ہے, شیخ بہت ہوتے ہیں نا سمت میں مشاہد جناب سے بہت, تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کے شیخ سے بیعت ہے اور اس کا ایک شیخ سے تعلق ہے, دوسرا شیخ جو ہے وہ اس کے لیے اہل کتاب ہے, لہذا اس نے عمل اپنے شیخ کی تعلیمات پر کرنا ہے, اس کی بات کو ماننا ہے, اسی پر چلنا ہے, اسی پر جینا ہے, اسی پر مرنا ہے. جس شیخ کے ہاتھ پر اس کی بیعت ہے یعنی لکھا کہ اس کا مذہب کیا ہو, اور دوسرا شیخ جو ہے وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی کسی دین سے تعلق رکھتا ہے, مسلمان جماعت سے تعلق رکھتا ہے, لیکن وہ اس کے لیے واجب اور اتباع نہیں بلکہ اس کا مذہب اور دین اس کے لیے منسوخ ہے. یہ قرآن مجید کی آیات سے استدلال ہو رہا ہے. گویا کہ جو آدمی جس پیر کے پیچھے لگا ہوا ہے, جس شیخ کے پیچھے لگا ہوا ہے, اسی کی تعلیمات پر اس نے مرنا ہے, اسی پر اس نے جینا ہے, اسی کی بات کو اس نے ماننا ہے, دوسرے کی بات اس نے نہیں ماننا. دوسرا قرآن سنا رہا ہے, حدیث سنا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سنا رہا ہے, لیکن اس کا شیخ چونکہ اس بات کا قائل نہیں, لہذا قرآن اور حدیث اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اس کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی بات پر عمل کرے, دوسرے کی بات مت لے. کی بزرگ کے بارے میں ہمارے پاس بزرگوں نے لکھا ہے کہ تمہاری جماعت کے جتنے بھی یہ چلت پھرت ہے, چلت پھرت آپ لوگوں کی نماز کی جتنی بھی غلط فرق ہے یہ اس تمام غلط فرق کا سلام مولانا اشرف علی صاحب کے لیے بھی اثر ہو. اس وجہ سے کہ مولانا صاحب نے بہت بڑا دین کا کام کیا ہے, لہٰذا تمہارا مساجد کے اندر اجتماع, تمہارا اپنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارے قلعے, تمہارے چلن پھرن, یہ جتنی چیزیں بھی سب کو جو تم کرتے ہو, ان سب کا جواب مولانا اشرف علی صاحب کی جھولی میں ڈال دو, یہ نیت کر لو. مقبوضہ مولانا یہ آپ کا میں یہ بات کی. اگر کہ ایک تو ہمارا ملک میں دشمن ہے جو اس وقت پورے زور سے ہمارے پاس پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے دین کو ختم کرنے اور ہمارے اسلام کو ختم کرنے, ہمارے حالات کو بگاڑنے. دوسری طرف سے ہمارے اندر ایسے آدمی پیدا کیے جا رہے ہیں جو ہمارے دین کو خود بدل جا رہے ہیں. سلمان کا یہ عقیدہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ایھا الذین آمنوا بات کر رہی ہے ایمان پر, کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق پر مستوی ہے, کہ کل مکان نہیں. ہر رمضان کے اندر یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو آسمان پر ہر کے محلہ پر مستوی مانا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو فی کل مکان نہ مانا جائے. یہ عقیدہ توحید. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ پر ماننا, یہ عقیدہ وحدت الوجود اور حلول کو تعلق کرتا ہے یا اس کی بنیاد بنتا ہے. الرحمن و علی العرش استوى, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. لیکن ہمارے مولانا صاحب کیا لکھتے ہیں, وہی جن کا ذکر ہوا, فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو, ہر طرف اللہ کی ذات ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی جنگل میں, کسی صحرا میں نماز پڑھنے کے لیے رات کے اندھیرے میں کھڑے ہوئے اور قبلے کی سمت نہیں معلوم ہوئی. باصحابہ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے نشان لگا دیا کہ کل صبح دیکھیں گے کہ کس طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھی تھی. جب صبح اٹھے تو دیکھا دوسری طرف نماز پڑھ چکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا تو قرآن مجید کی آیت اتری کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے, اگر تم سے غلطی ہو گئی اور تم اس طرح کر چکے ملتا ہے مشرے کو بات نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی ایک چیز میں ہے, حجرے پر مغرب میں نہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے, مغرب والوں کا قبلہ مشرق میں ہے, جنوب والوں کا قبلہ شمال میں ہے, شمال والوں کا قبلہ جنوب میں ہے, یہی مکہ. آپ تو مصر والے کس طرح مکہ کے نماز پڑھتے ہیں, اس طرح ہوں اسی طرح مکہ کے نماز پڑھتے ہیں, مشرق کی طرف مصر والے, لیبیا والے, مراکش والے. ایک وجہ سے کہ مکہ ان کو مشرق میں پڑھتا ہے اور مدینے والے جنوب میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس وجہ سے کہ مکہ ان کو جنوب میں پڑھتا ہے, مدینہ شمال میں ہے. اسی طریقے سے مکہ جو ہے, اب خود مکہ شریف کے اندر جو حرم کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں, چاروں طرف جماعت ہوتی ہے, چاروں طرف جماعت ہوتی ہے. شمال میں بھی کھڑے ہیں تو کعبے کو روک ہے, جنوب میں بھی کھڑے ہیں تو کعبے کو روک ہے, آگے کھڑے ہیں تو کعبے کو روک ہے, پیچھے کھڑے ہیں تو کعبے کو روک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وللہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کی ہے, مغرب بھی اللہ کی ہے, شمال بھی اللہ کا ہے, جنوب بھی اللہ کا ہے. اگر تم نے غلطی سے دوسری طرف منہ کر لیا ہے تو کوئی وجہ نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بات معاف کر دے گا, اللہ کی رضا پھر بھی تمہیں حاصل ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات اتر دی ہے اتر دی ہے اتر دی ہے, اللہ کی ذات کا یہ مطلب نہیں. لیکن لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص سمت میں نہیں ہے, بلکہ ہم کہنا ہے ملیاد اللہ تعالیٰ مشرق میں, مغرب میں, جنوب میں, شمال میں, اوپر اور نیچے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے. اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ چیز غلط ہے. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعد اللہ شریف نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ پر فی کل مکان, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا عقیدہ باطل. اس لیے ایک ان پڑھ آدمی, بالکل ایک بچہ, ان پڑھ جوان قسم کا آدمی, جب بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ ہو، اس نے قرآن پڑھانا حدیث پڑھی نہ اسلامی تعلیم ہے اس کو، لیکن جب بھی رب سے کچھ مانگنے کی وہ نیت کرتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. گویا کہ ہر شخص کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اوپر تو ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اوپر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور اپنے دعا ہے فرماتے ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. مشہور آپ نے فرمایا، یا اللہ تو سب کائنات سے پہلے تھا، تیرے سے پہلے کوئی مخلوق نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو آخر میں اکیلا رہ جائے گا، سب کائنات ختم ہو جائے گی. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، یا اللہ تو اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. یا اللہ تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی مخلوق نہیں، تو سب مخلوق کے اوپر ہے. فلیس فوقک شیء، جب اللہ ہر جگہ پہ ہوگا تو مخلوق کو پڑھا جائے گی نا. مثال طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مکان میں جو اوپر دھوتی ہے، وہ جو ہندو اوپر کام کر رہا ہے، اوپر کام کر رہا ہے، اوپر پڑا ہوا ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اللہ نیچے ہو گیا، اوپر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اللہم انت الظاہر فلیس فوقک شیء، یا اللہ تو سب کے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے یہ قرآن کی آیت تھی، الرحمن والا سوا، اور آپ نے فرمایا والد بات ہے وہ بڑے ستو لگے لاخری حدیث. یہ تو ہوا عقیدہ، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر انڈیا پاکستان سے قرآن مجید چھپ کر آتے ہیں، بہت سے بہت قرآن مجید چھپتا نہیں کہہ رہا، بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو قرآن مجید چھاپ کر بھیجتی ہیں. ایک طرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مینار میں نام ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار میں نام ہے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ لوں گا ان مساجد میں رکھے ہوئے. اور یہی لفظ انت الاول والاول والآخر، الاول والآخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اس پہلے تھی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تھی، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی. یہی اول کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سب سے پہلے تھے. یہ کون کر رہا ہے؟ ہندو کر رہے، دوسری کر سکھ کر رہے، امریکی کھانپنے والی کمپنیاں مسلمانوں کی اپنے ملکوں سے یہاں چکر آتے ہیں، اور ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے الاول لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے تھے، اللہ سے بھی پہلے. تو کبھی ہم نے غور کیا کیا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو نادانستہ طور پر ہمارے اندر داخل کی جا رہی ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہمیں کفر ہم سے کرایا جا رہا ہے، جندیشیت اور بے دینی کا کام ہم سے کرایا جا رہا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تھی، انتر اول، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سوچتے ہوتا ہم نے محمد رسول اللہ کو دے دی، اور قرآن مجید کے اندر اس کو چھاپ دیا، قرآن مجید کے پہلے تک اوپر جتنے کے اوپر. اور یہ آخری بات کر کر ختم کرتا ہوں، یہ ہے پچھلے کا سالوں میں کراچی پاکستان سے ایک کتاب چھپ کر ہے جس کا نام ہے اللہ سن سنتوں کو اوپر بلند کرنا کا ہمارا پروگرام ہے. اے اللہ اور سنن، سنن جمع سنت کی، اے اللہ اور سنن تقریباً 10-11 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی جلدوں میں لکھنے والے ہیں مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، مؤلف مولانا اشرف علی صاحب کے خاص صاحب، اور لکھا ہوا ہے کتاب کے ٹائٹل پر کہ یہ حضرت کے وصیت سے اور ان کے عبادات سے اور ان کی تعلیم سے میں نے یہ کتاب ترتیب دیا ہے، مولانا کے علوم سے ان کے عبادات سے میں نے کتاب کو ترتیب دیا ہے. اس کتاب کے تیسرے جلد میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک امام ہے حسن بن زیاد اللؤلؤی، اس کو محدثین نے جھوٹا کہہ دیا ہے کہ وہ حدیثیں بیان کرنے لگے، سچا نہیں تھا، جھوٹا تھا. یہ تو محدثین کا کام ہے، ہے کہ جو آپ نے صحیح نکلا اس کو مگر صحیح کہا, جو جھوٹا نکلا جھوٹا تھا, نہ وہ کسی کا امام ہو باقی کو بڑا ہو تو چھوٹا ہو, کیونکہ ان کا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح ثابت کرنا اور آپ کی صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانا. اگر اس کو غلط لوگ کچھ اپنی طرف سے اس میں داخل ہو گئے ہیں تو ہم کو نکال باہر کرنا, مطلب ان کا تو کم ہے بات ہوئی بھی ہو اصل جن سے آپ لوگوں کی کیا عید ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ آ جاؤ لو جاؤ اللہ بہت محدثین تحرم ہو کر اسے پارٹیوں کی بات ہے کہ بہت سے محدثین نے ہمارے اس امام کو کیا کہہ دیا ہے جھوٹا کی تہمت کا دیر والا سزا کا من پال. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, اللہ والوں کے لیے یہ باتیں پہلے سے بھی ہوتی آئی ہیں, اللہ والوں کے بارے میں یہ باتیں پہلے سے بھی ہوتی آئی ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ, اور اس آدمی نے سچ کہا جس نے یہ کہا, اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الصِّدِّيقِينَ حَتَّى يَرْمِيَهُ سَبْعُونَ صِدِّيقًا مِثْلُهُ بِالْكُفْرِ وَالزِّنْدِقَةِ وَهَكَذَا سُنَّةُ اللَّهِ فِي أَوْلِيَائِهِ. شاید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ کوئی شخص صدیق کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا جو نبی کے بعد درجہ ہے, کوئی شخص اس امت کے اندر صدیق کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا جو نبی کے بعد درجہ ہے, جب تک اس جیسے 70 صدیق اس کو ملحد اور بے دین ہونے کا فتویٰ نہ لگا دیتے کہ بے دین ہے. 70 صدیق جو صدیق کے درجے پر پہلے پہنچ چکے ہیں, اگر وہ جس شخص کو ملحد صدیق اور بے دین کا خطا اس پر لگا دے کہ بے دین ہے ملحد ہے کافر ہے دین سے خارج ہے, وہی سب سے بڑا ولی ہوگا. اور آگے کیا کہتا ہے, کہتا وہ ہاں کروا سنت اللہ ہے اولیاء, ہی اللہ کے اولیاء کے بارے میں یہی سنت جاری رہی ہے کہ لوگ ان کو کافر صدیق بے دین کہتے آئے ہیں لیکن وہ اللہ کے ولی تھے, جس طرح کے حضرات کے بارے میں کہا اللہ کا ولی تھا, انہوں نے کہا کہ اس نے وہ کفر کیا وغیرہ وغیرہ, بہرحال زندگی رہی تو اس قسم کی چیزیں آتی رہیں گی. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں لے جانے والے کس طرح لے جا رہے ہیں. وہاں افسد الدین عز الملوک واخبار سوء الرحمان یا احبار قوم, تو کسی بزرگ کا شعر ہے کہ دنیا کے اندر پیر کو بگاڑنے والے پہلے نمبر پر بادشاہ, وہاں افسد الدین عز الملوک, سب سے پہلا نمبر پر دین کو بگاڑنے والا بادشاہ ہوتا ہے, دوسرے نمبر پر اخبار اور صحبہ لوگوں کے مولوی پیشوا ہوتی, پہلے نمبر پر بادشاہ دوسرے نمبر پر اخبار اور صحبہ جو پیشوا ہوتے ہیں قوم کے وہ لے کر آتے ہیں قوم کو بربادی کی طرف.